پیر 20 فروری کے سربین کے ساتھ شفینہ کی جامعی کا سلام. پاکستان میں حکومت پنجاب نے اپیکس کمیٹی کی میٹنگ کے بعد رینجرز کے نیم فوجی دستوں کے اختیارات میں اضافے کا فیصلہ کیا ہے. پنجاب کے صوبائی وزیر قانون نے کہا
ان کو اسپیسیفک ایریاز میں وہاں پہ ان کو سرچ کے اریسٹ کے جو ہے وہ اختیارات حاصل ہوں گے.
تفصیل یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے. پاکستان کے صوبہ پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ نے صوبے میں رینجرز کی تعیناتی کے حوالے سے کہا ہے کہ رینجرز کو کراچی کے مقابلے میں پنجاب میں زیادہ اختیارات حاصل ہوں گے. لاہور سے حنا سعید.
پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ پنجاب میں آرٹیکل 245 کے تحت رینجرز کو 2 سال قبل ہی اہم مقامات اور عمارتوں کی سیکیورٹی کے لیے بلوایا گیا تھا. البتہ موجودہ حالات میں ان کی نفری کو بڑھایا جائے گا. لاہور میں رینجرز کراچی سے زیادہ با اختیار ہوں گے. دہشت گردی کے خلاف ٹھوس اقدامات اٹھانے کے حوالے سے وزیر قانون کا یہ بھی کہنا تھا کہ افغانستان میں جاری اسٹرائکس کے رد عمل کے پیش نظر رینجرز کو مزید مؤثر اور با اختیار بنانا ہوگا. پنجاب میں رینجرز کے اختیارات کے حوالے سے رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ سی ٹی ڈی اور رینجرز انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کو لیڈ کریں گے جبکہ پولیس اور دوسری فورسز ان کا ساتھ دے گی.
پاکستان کی بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر سیکیورٹی مشترکہ دشمن سے لڑنے کے لیے بڑھائی گئی ہے. تفصیلات بتا رہی ہیں تابندہ کوکب.
پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے آج جاری کیے گئے ایک بیان کے مطابق آرمی چیف کا کہنا تھا کہ سرحد پر ہر طرح کی غیر قانونی نقل و حرکت روکی جائے گی اور تمام شدت پسندوں کے خلاف بلا تفریق رنگ و نسل کاروائی ہوگی. جنرل باجوہ کا کہنا تھا کہ پاکستان اور افغانستان دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں اور ان مشترکہ کوششوں کو جاری رہنا چاہیے. انہوں نے افغان حکام کی جانب سے شدت پسندی کے خاتمے کے لیے دی جانے والی حالیہ تجاویز کا بھی خیر مقدم کیا. اس سے قبل جمعرات کی شام سندھ کے شہر سہون میں لال شہباز قلندر کی درگاہ پر خودکش حملے میں 80 سے زائد افراد کی ہلاکت کے بعد پاکستان نے افغانستان کے ساتھ اپنی سرحد تا حکم ثانی بند کر دی تھی.
اور آج چوتھے دن بھی پاک افغان سرحد بند رہی, تاہم پاکستان کی فوج کی جانب سے اسے کھولنے کے بارے میں کوئی اشارہ نہیں دیا گیا ہے. ادھر افغانستان کا کہنا ہے کہ اس نے دہشت گردوں اور دہشت گردی کے مراکز سے متعلق مکمل تفصیلات پاکستان کے حوالے کر دی ہیں. افغانستان کی وزارت خارجہ نے ایک پریس ریلیس میں کہا ہے کہ اسلام آباد میں ان کے سفارتی اہلکاروں نے پاکستان کو 85 دہشت گردوں کے پتے اور ان تک پہنچنے کے نقشے فراہم کیے ہیں. ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے جرمنی کے شہر میونخ میں ہونے والی سیکیورٹی کانفرنس کے دوران بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے ٹرمپ انتظامیہ پر ایران کو مشتعل اور تنگ کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ایران پر مزید پابندیاں عائد کی گئیں تو تہران جوابی اقدامات کا حق رکھتا ہے. جواد ظریف کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ حکومت نے ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ کیا کیونکہ ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا. انہوں نے سخت ترین اور نام نہاد بے بس کر دینے والی پابندیاں لگا کے دیکھا اور ان پابندیوں سے سیاسی طور پہ بالکل مختلف نتائج نکلے. انہوں نے ایران پہ معاشی دباؤ ڈالا لیکن ایران کے لوگوں نے اس کے خلاف مزاحمت کی. ہم سب کو مشورہ دیں گے کہ جوہری معاہدہ ایک معقول معاہدہ ہے. یہ وہ سب کچھ نہیں ہے جو وہ چاہتے تھے اور نہ وہ ہے جو ہم چاہتے تھے, لیکن یہ ایک مناسب درمیانی راستہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر پچھلی امریکی حکومت کے پاس کوئی اور راستہ ہوتا تو وہ اسے ضرور اپناتے. جنوبی سوڈان کے کچھ علاقوں کو قحط کا شکار قرار دے دیا گیا ہے. دنیا بھر میں کہیں بھی قحط سالی کا گزشتہ 6 سال میں یہ پہلا اعلان ہے. حکومت اور اقوام متحدہ کی جانب سے جاری ہونے والے نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ ریاست یونٹی میں 1 لاکھ سے زائد افراد کو قحط کا سامنا ہے جبکہ مزید 10 لاکھ افراد بھوک کے دہانے پہ ہیں. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ یہ ایک انسانی ساختہ تباہی ہے جس کی وجہ خانہ جنگی اور معیشت کا انحطاط ہے. نوٹیفیکیشن میں خبردار کیا گیا ہے کہ اغر فوری طور پہ کچھ نہ کیا گیا تو جولائی تک غذائی امداد کے طالب لوگوں کی تعداد 50 لاکھ سے زائد ہو سکتی ہے. یمن, صومالی اور شمال مشرقی نائجیریا میں کچھ عرصے سے قحط کے خطرے کا اعلان کیا جاتا رہا ہے, تاہم جنوبی سوڈان قحط کا اعلان کرنے والا پہلا افریقی علاقہ ہے. ایران کی حکومت افواج کی جانب سے موصل کے مغربی حصے کو خود کو دولت اسلامیہ کہلوانے والی شدت پسند تنظیم کے قبضے سے چھڑانے کے لیے کارروائی جاری ہے. دولت اسلامیہ کی جانب سے نصب کیے جانے والے دھماکہ خیز مواد کی وجہ سے عراقی فوج کی کارروائی سست روی کا شکار ہے، جبکہ توپ خانے سے گولہ باری کی آوازیں سنی جا سکتی ہیں۔ واضح رہے کہ موصل عراق میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کا آخری مضبوط گڑھ ہے، اور عراقی افواج نے موصل شہر کے مغربی حصے کو دولت اسلامیہ سے چھڑوانے کے لیے اتوار کے روز کارروائی کا آغاز کیا تھا۔ امریکہ کے وزیر دفاع جنرل جیمز میٹس نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان سے خود کو لا تعلق کرتے ہوئے اس بات کی تردید کی ہے کہ امریکہ عراق کے تیل پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ عراق کے غیر اعلانیہ دورے کے موقع پر جنرل میٹس نے کہا کہ امریکہ عموماً تیل باقاعدہ خریدتا ہے اور آئندہ بھی خریدتا رہے گا۔ خیال رہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کئی بار کہہ چکے ہیں کہ شام میں کہ صدام حسین کا تختہ لوٹنے کے بعد امریکہ کو عراق کے تیل پہ قبضہ کر لینا چاہیے تھا۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے ریمیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے۔
خبریں آپ نے نادیہ سلیمان سے سنی، اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ سیربین کا بڑا موضوع جس کی جھلک آپ کو خبروں میں بھی دکھائی دی ہوگی، کیونکہ خبریں ہمیشہ اسی سے لیڈ ہوتی ہیں کہ جو سیربین کا بھی بڑا موضوع ہوتا ہے، سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ یہ موضوع ہے پنجاب میں رینجرز کی تعیناتی۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ رینجرز کو صوبے میں اب تلاشی اور گرفتاری کے اختیارات دیے جا رہے ہیں۔ ہماری ساتھی ہنا سعید نے صوبائی وزیر قانون سے پوچھا کہ پنجاب میں رینجرز کو تعینات کرنے کا کیا طریقہ کار ہوگا، اور ان کے اختیارات پر پنجاب کی حکومت اور اپیکس کمیٹی نے فیصلہ کیا کیا ہے۔ جواب تھا،
دیکھیں رینجرز جو ہیں وہ پنجاب میں پہلے بھی موجود ہیں، اور ہماری جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں، پولیس ہے، سی ٹی ٹی ہے، اس کی جو ہے وہ جب بھی ضرورت پڑتی ہے تو اس کی وہ مدد کرتی ہیں۔ اس میں جو ہے وہ عسکری فورسز بھی ہیں، اور ہماری بعض جو وائٹل انسٹالیشنز ہیں وہاں پہ بھی رینجرز اور جو ہے وہ فورسز موجود ہیں۔ اب جو کہ ایک نئی جو ہے وہ دہشت گردی کی ایک لہر کا سامنا ہے، اور اس میں سرحد پار سے جو ہے وہ دہشت گرد جو ہے وہ خود کو منظم کر کے انہوں نے کاروائیاں شروع کی ہیں۔ پاک فوج نے، وزیر اعظم پاکستان نے، چیف آف آرمی اسٹاف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ دہشت گردوں کے ان اڈوں کو سرحد کے دوسری طرف بھی جو ہے وہ نشانہ بنایا جائے گا، اور ان کو ان کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ تو اس صورت حال میں یہ ضرورت محسوس کی گئی ہے اپیکس کمیٹی میں کہ ان آپریشنز کو جو دہشت گردوں کے خلاف جاری ہیں ان کو مزید مؤثر جو ہے وہ بنایا جائے، اس لیے رینجرز کو جو ہے وہ مزید با اختیار اور مؤثر بنایا گیا ہے تاکہ وہ ان آپریشنز میں اپنا پورا رول جو ہے وہ ادا کریں۔
رانا ثناء اللہ صاحب، ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ اگر رینجرز پنجاب میں پہلے سے موجود ہیں تو اب انہیں مزید اختیارات کس طرح سے دیے جائیں گے تاکہ وہ آپریشن کر سکیں؟
جی، ان کو اسپیسیفک ایریاز میں جن کا فیصلہ اپیکس کمیٹی جو ہے وہ کرے گی وہاں پہ ان کو جو ہے وہ سرچ کے، اریسٹ کے جو ہے وہ اختیارات حاصل ہوں گے، اور وہ سی ٹی ڈی کے ساتھ مل کے جو کاروائیاں پہلے سے ہو رہی ہیں ان میں مزید تیزی لائیں گے، ان کو مزید جو ہے وہ مؤثر بنائیں گے، اور نہ صرف یہ کہ وہ پوسٹ جو ہے وہ انسیڈنٹ ان کو اریسٹ تو کیا ہی جا رہا ہے، لیکن ان کو یعنی پری انسیڈنٹ جو ہے ان کو اریسٹ کیا جائے اور مؤثر کاروائیاں کی جائیں۔
کیا کوئی مدت ہوگی جس کے لیے رینجرز کو بلایا جائے گا، اور اس کے لیے کیا کوئی نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا؟
دیکھیں اس میں یقیناً نوٹیفیکیشن تو جاری ہوگا، لیکن اس میں جو مدت کا ہے وہ مدت جو ہے وہ ایکسٹینڈیبل ہوتی ہے، وہ جب تک ضرورت ہوگی اس وقت تک وہ ایکسٹینڈ ہوتی رہے گی۔
رینجرز کو پنجاب میں کس طرح سے اختیارات دیے جائیں گے؟
رینجرز خیر آلریڈی موجود ہیں یہاں پہ، اس میں صرف یہ ہے کہ ان اپنا جو آپریشنز ہیں ان کو مزید جو ہے ان کی تعداد، ان کی افیکٹونیس کو بڑھانے کی بات ہے۔ اور ویسے تو 13 فروری کو جس دن سے یہ لاہور کا واقعہ ہوا ہے تو اس دن سے فورسز بھی، رینجرز بھی، سی ٹی ڈی، پولیس جو ہے وہ بہت مؤثر اور بہت زیادہ جو ہے وہ ان کاروائیوں میں انہوں نے تیزی لائی ہوئی ہے، اور سینکڑوں دہشت گرد گرفتار اور ہلاک ہو چکے ہیں۔
لاہور بم دھماکے میں جو فسیلیٹیٹر پکڑا تھا اس حوالے سے کچھ پیش رفت ہوئی؟
جی، اس میں کافی پیش رفت ہے، اور یہ پورا نیٹ ورک جو ہے وہ ہم نے انرتھ کر کے اس کو اریسٹ کر لیا۔
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے وزیر قانون مسٹر رانا ثناء اللہ ہماری ساتھی ہنا سعید سے بات کر رہے تھے۔ جو کچھ گفتگو ہوئی ہے، جو کچھ حنا سعید کی رپورٹ یا انٹرویو میں آیا، اس موضوع پر، بلکہ کہیے اسی موضوع پر، میں نے سینئر صحافی اور مصنف مبشر بخاری سے بات کی، باور کرایا کہ صوبہ سندھ میں رینجرز کے اختیارات کی توسیع میں صوبائی اسمبلی کی توثیق کی ضرورت پڑی، مدد چاہی گئی. پھر پوچھا کہ کیا پنجاب میں رینجرز کے غیر معمولی اختیارات میں اضافے کے لیے توثیق کی اسی طرح سے ضرورت پڑے گی؟
دیکھیے، اس میں تھوڑا سا ہمیں ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا. آپ دیکھ رہے ہیں سندھ میں گزشتہ 2 سالوں سے 2.5 سالوں سے جو ہے وہ رینجرز ہیں اور ان کے پاس اختیارات بھی یقینی طور پہ کافی زیادہ ہیں. پنجاب میں صورتحال جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال علامہ اقبال ٹاؤن گلشن اقبال بام بلاسٹ کے بعد ایک بحث یہاں پہ چھیڑی گئی تھی، اور جس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہاں پہ بھی جو ہے ملٹری آپریشن یا رینجرز آپریشن ہونے چاہیے، جس پہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے جو رول کر رہی ہے پنجاب میں، انہوں نے ڈس ایگری کیا اس وقت. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا، میں خود پرسنلی میں نے وٹنس کیا ہے ان چیزوں کو، کئی جگہوں پہ رینجرز نے آپریشن کیے اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تھے جس میں ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ان کے ساتھ تھی اور پولیس نے علیحدہ کیے. لیکن مین وائل یہاں پہ جو ہم نے ڈفرنس دیکھا ہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ اور پولیس ڈپارٹمنٹ کی اپنی پرفارمنس ہے، جو سی ٹی ڈی کی پنجاب میں پرفارمنس ہے اور جو پنجاب پولیس کی پرفارمنس ہے وہ سندھ کی سی ٹی ڈی اور سندھ پولیس سے بدرجہ بہتر ہے. اب اس سارے انسیڈنٹ کے بعد کم از کم پولیٹیکل لیڈرشپ نے یہ ایگری کیا کل کی ایتھکس کمیٹی کی میٹنگ میں کہ رینجر کو انوالو کر کے کچھ آپریشن کرنے چاہیے. جو میرا پرسپشن ہے وہ یہ ہے کہ رینجرز بالکل اس طرح آپریشن نہیں کرے گی جس طرح سندھ میں ہو رہے ہیں، بلکہ رینجرز یہاں پہ جو ہے وہ ایک ویل کوآرڈینیٹڈ آپریشن ہوں گے پولیس کے ساتھ مل کے. تو اس کی توثیق جو ہے، چونکہ ابھی تک وہ ڈیٹیل سامنے نہیں آئی اور میتھڈالوجی جو ہے وہ اگلے 2-3 دن میں سیٹ ہوگی کہ کیا میتھڈ ہوگا ان کے آپریشن کا اور کیا ڈیوریشن ہوگی، اس کے بعد ہی ہم کچھ توثیق کے معاملے میں کہنے کی پوزیشن میں ہوں گے.
چلیں، ایک صورتحال آپ نے پوری واضح کر دی، لیکن رینجرز کو جو اختیارات پنجاب میں دیے جائیں گے یا دیے جا رہے ہیں، کیا اس قسم کے اختیارات پہلے بھی پنجاب میں دیے گئے؟
اس طرح کے اختیارات بالکل جو آفیشلی ہے وہ نہیں دیے گئے، لیکن کچھ جگہوں پہ ہم نے یہ دیکھا پچھلے ایک سال میں آرمی ملٹری لیڈرشپ نے انیشیٹو لیا اور انہوں نے اپنے سیپریٹ آپریشن کیے، اور جس کے بارے میں پولیس یا ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ آگاہ نہیں تھی. لیکن بہت سارے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں رینجرز استعمال ہوئی، لیکن وہ ملٹری لیڈ آپریشن تھے. یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے جب پولیس اور رینجرز کانسنٹ اور کنسنسس بٹوین پولیٹیکل اینڈ ملٹری لیڈرشپ، اس کے بعد رینجرز کو کوئی رول دیا جا رہا ہے، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے پنجاب میں. اس سے پہلے ہم دیکھتے رہے ہیں رینجرز جو ہے ہم نعمان کو مثلاً محرم کے درمیان جو علاقے سینسٹیو ہیں وہاں پہ رینجرز کو بلا لیا جاتا ہے، جو کہ ایک کانسٹیٹیوشنل طریقہ ہے. ڈیپٹی کمشنر یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن رینجرز کو کال کر سکتی ہے، تو وہ ہم دیکھتے رہے ہیں. لیکن اس طرح کا باقاعدہ رول پنجاب میں یہ پہلی دفعہ دیکھنے میں آئے گا.
اچھا، تو کیا کہیں گے پنجاب میں چیلنج کس نوعیت کا ہے اور کیا رینجرز اس چیلنج سے نمٹ پائے گی؟
پنجاب میں چیلنجز کی نوعیت جو ہے نا بہت مختلف ہے. اس کی وجہ سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ پنجاب کی بہت زیادہ آبادی ہے. پنجاب میں سب سے زیادہ بڑی تعداد مدارس کی ہے. مدارس کے بارے میں مختلف سارا پائی جاتی ہیں، جس میں ایک ہی ہے کہ یہ انتہا پسندانہ ذہنیت کو فروغ دیتے ہیں، دوسری طرف یہ انتہا پسندوں کو یا دہشت گردوں کو سم ٹائمز فیسیلیٹیٹ بھی کرتے ہیں، رکھتے ہیں، اور ماضی میں کئی دفعہ اس طرح ہوا ہے. تو چونکہ سب سے زیادہ تعداد ہے پنجاب میں مدارس کی، اس کے علاوہ پاپولیشن سب سے زیادہ ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ انتہا پسند تنظیموں کا سب سے بڑا سپورٹ بیس بھی پنجاب ہی ہے. اور چونکہ بہت سارے ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریاز میں اور بہت زیادہ گنجان آباد علاقوں میں ان کے بیس کیمپس موجود ہیں، یا مدارس کی صورت میں یا کوئی بھی ان کا ہمدرد جو ہے کسی بھی بندے کو اپنے گھر رکھ سکتا ہے، تو اس کے لیے بہت مشکل آپریشن درکار ہوگا، جس کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہوگی کہ انٹیلیجنس شیئرنگ جو ہے وہ بہت زیادہ کرنی پڑے گی. تو پنجاب میں یہ آسان हदफ नहीं होगा। उसकी एक मिसाल मैं आपको वाजे किए देता हूँ कि इंतहा पसंद या दहशत गर्दों के बारे में हम क्या बात करें। छोटू गैंग जो कि एक क्रिमिनल गैंग था, उसके ऑपरेशन में हमने देखा पुलिस बुरे तरीके से नाकाम हुई, रेंजर्स को इन्वॉल्व किया गया, यहाँ तक कि आर्मी और गनशिप हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल किया गया। उसके बाद उस गैंग का कला कमा हुआ, तो यहाँ पे तो आपको हर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटू गैंग टाइप की चीज फेस करना पड़ेगी, जिसके लिए इन्हें कोई बहुत ही जामे किस्म की हिकमत अमली अपनाना पड़ेगी और ये तकन आसान ऑपरेशन नहीं होगा।
अच्छा, मैं एक उमूमी सवाल और करना चाहूंगा। इस पाकिस्तान के कई इलाकों में मुतादित ऑपरेशन फौजी और नीम फौजी दस्तों ने किए, मगर फिर भी शिद्दत पसंद जब चाहते हैं हमला कर देते हैं। सवाल मेरा यह है, क्या माजी में होने वाले ऑपरेशन की सिमत दुरुस्त थी, आप कह सकेंगे?
जी, इस पे मैं ये अर्ज करूंगा कि बहुत हद तक जो है, अगर हम के ऑपरेशन के बाद आप अगर रेशियो देखें तो उसमें कमी वाक हुई है, और अचानक ही सी पैक के इफ्तिताह के बाद और राहील शरीफ साहब के जाने के बाद इनमें एकदम शिद्दत आ गई है, जिसके बहुत सारे मफहूम लिए जा सकते हैं। लेकिन एक ग्राउंड रियलिटी तो यही है कि ऑपरेशंस की सूरत में दहशतगर्दी के जो वाकयात हैं उनमें खातिर खा कमी वाकया हुई है, तो कम अज कम इससे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज इन तंजीमों को जाता है। लेकिन सवाल वही बनता है, क्या ऑपरेशन अक्रॉस द बोर्ड हो रहा है और जितने अनासर उसमें मुलव्वज चाहिए, जितनी तंजीमें इंतहा पसंदी को या दहशतगर्दी को फरोग दे रही है, कोई कानून से बाला तक तो नहीं? अगर तो ये अक्रॉस द बोर्ड सब तंजीमों के खिलाफ, और अपने ये सिर्फ नेशनल एक्शन प्लान पे मिनवान जो है अमल कर ले, तो मेरा ख्याल है कि ऑपरेशन जो है कामयाबी से हम करार हो सकता है।
पंजाब में रेंजर्स के इख्तियारात और मुमकिन सूरत हाल तज्जिया कर रहे थे सीनियर सहाफी और मुसन्निफ मिस्टर मुबशर बुखारी। पाकिस्तान की बड़ी फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पर सिक्योरिटी मुश्तरक दुश्मन से लड़ने के लिए बढ़ाई गई है। पाकिस्तानी फौज के शोबे ताल्लुकात आम्मा की जानिब से जारी किए जाने वाले एक बयान के मुताबिक आर्मी चीफ का कहना था कि सरहद पर हर तरह की गैर कानूनी नकल व हरकत रोकी जाएगी। तफसील के साथ सबा रहमत।
पाकिस्तान फौज के शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से पीर को जारी किए जाने वाले एक बयान के मुताबिक आर्मी चीफ का कहना था कि सरहद पर हर तरह की गैर कानूनी नकलो हरकत रोकी जाएगी। बयान के मुताबिक आर्मी चीफ का कहना था कि तमाम शिद्दत पसंदों के खिलाफ बिला तफरीक रंगो नस्ल कार्रवाई होगी। जनरल बाजवा का कहना था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं और इन मुश्तरक कोशिशों को जारी रहना चाहिए। ख्याल रहे कि पाकिस्तानी फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने जुम्मे को अफगानिस्तान में अमरीकी कमांडर से राबता करके पाकिस्तान में होने वाले शिद्दत पसंदी की हालिया कार्रवाइयों पर तशवीश का इजहार किया था। ISPR की जानिब से जारी होने वाले एक बयान में आर्मी चीफ ने अमरीकी कमांडर को अफगान हुकाम को फ्राहम की गई शिद्दत पसंदों से मुतलिक फहरिस्त से भी आगाह किया। बयान के मुताबिक जनरल बाजवा ने अमरीकी कमांडर से कहा है कि पाकिस्तान में शिद्दत पसंद कार्रवाइयों की मंसूबाबंदी अफगानिस्तान में होती है। जनरल कमर जावेद बाजवा के मुताबिक पाकिस्तान में होने वाली शिद्दत पसंदी के हालिया वाकयात की जिम्मेदारी कबूल करने वाली तंजीमों की क्यादत भी अफगानिस्तान में है। आर्मी चीफ का कहना था कि अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई ना करके हमारी सरहद पार कार्रवाई ना करने की पॉलिसी का इम्तिहान ना लिया जाए और अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयों में इस्तेमाल होने को रोका जाए। अफगानिस्तान का कहना है कि इस दहशतगर्द और दहशतगर्दी के मराकज से मुतल्लिक मुकम्मल तफसीलात पाकिस्तान के हवाले कर दी गई हैं। अफगानिस्तान की वजारत खारजा ने एक प्रेस रिलीज में कहा है कि इस्लामाबाद में उनके सफारती अहलकारों ने पाकिस्तान को 85 उन दहशतगर्दों के पते और उन तक पहुंचने के नक्शे फराहम किए हैं। बयान के मुताबिक पाकिस्तान को दी गई मालूमात में दहशतगर्दी के 32 मराकज के पते और उन तक पहुंचने के नक्शे भी शामिल हैं। मालूमात देने के बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से इनके खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त की है। प्रेस रिलीज के मुताबिक इस फहरिस्त में तालिबान के रहबरे शूरा हकानी नेटवर्क समेत 85 ऐसे दहशतगर्द हैं जो पेशावर, क्वेटा और कराची में मौजूद हैं। بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ دہشت گرد افغانستان میں دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہے اور انہیں افغانستان کے حوالے کیا جائے۔ پریس ریلیز میں پاکستانی حکام کی جانب سے مثبت جواب کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ انہیں یقین دلایا گیا ہے کہ وہ ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔
پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات کی حالیہ لہر کے بعد صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں بھی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ گرفتار شدگان میں زیادہ تر افغان شہری ہیں۔ دوسری جانب سرحدی علاقے چمن میں بارڈر کی بندش کی وجہ سے عام لوگوں کو شدید پریشانی اور مشکلات کا سامنا ہے۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
پولیس کے ذرائع کے مطابق کوئٹہ شہر میں مشتبہ افراد کے خلاف شہر کے مختلف علاقوں میں کارروائی کی گئی۔ ان کاروائیوں کے دوران مزید 24 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ گرفتار کیے جانے والے تمام افراد افغان شہری ہیں۔ پاکستان میں شدت پسندی کے واقعات کی عالیہ لہر کے بعد کوئٹہ شہر اور بلوچستان کے دیگر علاقوں میں بھی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ روز بھی کوئٹہ شہر سے 62 افغان شہریوں کو گرفتار کیا گیا تھا۔ پولیس ذرائع کے مطابق گزشتہ 4 روز کے دوران کوئٹہ شہر سے اب تک 100 سے زائد افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ دوسری جانب پاکستان اور افغانستان کے درمیان چمن میں بارڈر کی بندش کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ فون پر بی بی سی سے بات کرتے ہوئے اس حوالے سے چمن کے مقامی تاجر رہنما داد شاہ پجوا کا کہنا تھا۔
چمن کے عوام سخت پریشان ہیں اور سرحد بند ہونے کی وجہ سے خاص کر چمن کے لاکھوں عوام جس کے روزگار اور کاروبار پاک افغان بارڈر سے وابستہ ہے سب پریشان ہے، اور عام لوگ جو بارڈر پہ غریبی کرتے دو وقت روٹی بچوں کے لیے کمانے کے لیے جاتے ہیں وہ سخت اذیت سے دوچار ہیں۔
تورخم کی طرح چمن سے بھی بارڈر کو سیون شریف میں لال کلندر کے مزار پر خودکش حملے کے واقعے کے بعد بند کیا گیا تھا۔ دادشاہ پجواک نے بتایا کہ بارڈر بند ہونے کی وجہ سے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی گاڑیوں سمیت دیگر سینکڑوں گاڑیاں پس گئی ہیں۔
کہ نہ یہاں سے بارڈر تک کوئی جا سکتے ہیں، نہ کسی کو جانے کی اجازت ہے، نہ وہاں سے سینکڑوں ٹرک جس میں مختلف سبزیاں فروٹ سے لدے ہوئے ہیں یہ خراب ہونے کا سخت خدشہ ہے۔ وہاں سے پاک بارڈر افغانستان کی طرف بھی سینکڑوں کے ٹرک جس میں ڈرائی فروٹ اسکریپ سے لدے ہوئے ٹرکیں کھڑے ہیں۔
بلوچستان سے افغانستان کے ساتھ سرحد 1200 سے زائد کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ چمن بلوچستان سے افغانستان کے ساتھ آمد و رفت اور تجارت کے لیے سب سے بڑی گزرگاہ ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں 6 فروری کو کوہاٹ کے علاقے استرزئی میں ایک این جی او میں کام کرنے والی خاتون حنا شاہ نواز کو اس کے خاندان کے کچھ مردوں نے یہ کہہ کر قتل کیا کہ یہ خاندانی جرگے کا فیصلہ ہے۔ یہ خاتون اپنے خاندان اور اپنی بیوہ بھابھی اور ان کے بچوں کا واحد سہارا تھیں۔ اس قتل کے سلسلے میں اب پولیس نے کئی گرفتاریاں کی ہیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے ہمارے نامہ نگار رفعت اللہ اور اگزئی نے اس کی تفصیل یوں بتائی۔
یہاں آج کوہاٹ میں پولیس نے ایک بریفنگ دی ہے، جو ڈی آئی جی صاحب تھے انہوں نے یہ کہا کہ اس کیس میں جو 5 ملزمان ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن جو مرکزی ملزم ہے وہ ابھی تک روپوش ہے۔ جو مرکزی ملزم ہے وہ جو اس مقتولہ کی کزن ہے وہ ابھی تک روپوش ہے، لیکن جو ماسٹر مائنڈ ہے ذوالفقار ان کے بارے میں پولیس کا کہنا ہے کہ انہیں راولپنڈی سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو چونکہ یہ جب یہ واقعہ پیش آیا تھا تو اس کے 2-3-4 دن تک اس کو ایسا لگا کہ جیسے دبانے کی کوشش کی گئی، لیکن پھر چونکہ یہ کافی جو ہے نا غیر سرکاری تنظیموں اور جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر ایک بہت بڑا کیمپین کیا، تو پولیس مجبور ہوئی، انہوں نے یہ دوبارہ تفتیش کی اور پھر اس میں تھوڑی سی پولیس حرکت میں آئی ہے اور انہوں نے یہ کاروائیاں کی اور آج جو ہے نا یہ جو گرفتاریاں ہوئی ہے۔ اب یہ ہے کہ اس میں مزید جو ہے نا پولیس اہلکاروں کا کہنا ہے کہ یہ جو باقی جو دو ایک جو مرکزی ملزم ہے وہ ہے اور جو اس کے ساتھ دو اور افراد بھی ہیں ان کی گرفتاری کے لیے بھی جو ہے نا وہ مختلف علاقوں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ آئندہ 2-3 دنوں میں جو ہے نا ان کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا۔
رفعت اللہ اور اگزئی تفصیل بتا رہے تھے۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کی یہ تھی بات، لیکن آئیے اب ایران کی طرف چلتے ہیں۔ خبروں میں بھی آپ نے سنا کہ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے امریکہ سے کہا ہے کہ دیکھیں دھمکیاں دینا بند کریں، کیونکہ ایران ایسی دھمکیوں سے ڈرنے والا تو نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بات جرمنی کے شہر میونخ میں ہونے والی سیکیورٹی کانفرنس میں کہی۔ تفصیل کے ساتھ شمائلہ جعفری۔
بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے جواد ظریف نے ٹرمپ انتظامیہ پر ایران کو مشتعل اور تنگ کرنے کا الزام عائد کیا. انہوں نے کہا کہ بیلسٹک میزائل کے حالیہ تجربے کے بعد امریکہ نئی پابندیاں لگا کر ایران کو مشتعل کرنا چاہتا ہے. انہوں نے خبردار کیا کہ اگر ایران پر مزید پابندیاں عائد کی گئیں تو تہران جوابی اقدامات کا حق رکھتا ہے. میونخ میں ہونے والی 53rd سیکیورٹی کانفرنس میں امریکہ کے نائب صدر نے بھی شرکت کی. انہوں نے اپنے خطاب میں جہاں یورپ سے تعلق پر بات کی وہیں ایران کو دنیا میں دہشت گردی کو سپانسر کرنے والا سب سے بڑا ملک قرار دیا. اسی کانفرنس کے دوران سعودی عرب اور اسرائیل نے بھی ایران کو خطے کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیا. جواد ظریف نے کہا کہ وہ دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں اور دھمکیاں سفارتکاری کا سود مند آلائے کار نہیں ہیں. جب ان سے دریافت کیا گیا کہ اس سے خطے میں ٹکراؤ اور جنگ کی صورتحال پیدا نہیں ہوگی تو انہوں نے کہا کہ وہ امید کرتے ہیں اس معاملے میں ہوش مندی سے کام لیا جائے گا. انہوں نے مزید کہا کہ ایران کسی کو چھیڑنے یا مخاصمت پیدا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا.
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ شمائلہ جعفری کی زبانی. حالات حضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
اپنی رائے کا اظہار کریں.
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر.
ٹرمپ آئیں گے ہیلری عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا.
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں.
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ.
آپ کی کالز سیربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی. نمبر ہے 0800-222-75. یاد رکھیے گا موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139. واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
اور اب کھیلوں پہ نظر محمد عبداللہ فاروقی کے ساتھ.
بالآخر فیصلہ ہو گیا کہ پاکستان میں کرکٹ کے شائقین سپر لیگ 2017 کا فائنل 5 مارچ کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں دیکھ سکیں گے. اس فیصلے کی حمایت کی پانچوں فرینچائز کے مالکان نے سپر لیگ کے چیئرمین نجم سیٹھی کے ساتھ آج ہونے والی ایک ملاقات میں.
سیٹی بجے گی، سٹیج سجے گا اور تالی بجے گی، اب کھیل جمے گا.
فائنل لاہور میں کرانے کا فیصلہ تو سپر لیگ کے آغاز سے قبل ہی ہو چکا تھا لیکن موجودہ حالات کی وجہ سے نظر ثانی کرنا پڑا. دوسری جانب کرکٹرز ایسوسی ایشنز کی فیڈریشن فیکا نے ایک بار پھر لاہور میں فائنل کے انعقاد کو سیکیورٹی کا خطرہ قرار دیا ہے. فیکا کے چیف ایگزیکٹو ٹونی آئرش نے پیر کے روز ایک بیان میں کہا کہ لاہور میں سیکیورٹی کا خطرہ موجود ہے اور فیکا نے اس ضمن میں تمام کرکٹرز کو ہائی سیکیورٹی رسک سے آگاہ کر دیا ہے. ابھی ان کرکٹرز پر منحصر ہے کہ وہ لاہور جانے کے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں. ادھر انڈیا اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں آئی سی سی ویمن ورلڈ کپ کوالیفائرز 2017 کا فائنل کل کھیلیں گی. یہ دونوں ٹیمیں اب آئی سی سی کے ویمن ورلڈ کپ میں اپنی اپنی جگہ پکی کر چکی ہیں. اس کے علاوہ سری لنکا اور پاکستان کی ویمن کرکٹ ٹیموں نے بھی ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کر دیا ہے. یو کے اسپورٹس نے ویل چیئر رگبی کی اس اپیل کو مسترد کر دیا ہے جو اس نے 2020 پیرالمپکس کے لیے اپنی فنڈنگ ختم کیے جانے کے خلاف کی تھی. برطانوی آل راؤنڈر کرکٹر بین اسٹوکس انڈین پریمیئر لیگ کے سب سے مہنگے غیر ملکی کھلاڑی بن گئے ہیں. رائزنگ پونے سپر جائنٹ نے انہیں 17 لاکھ پاؤنڈز میں خریدا ہے. اور ٹینس میں فرانس کے 6th سیڈ جو ویل فرائیڈ سونگا نے بیلجیم کے 3rd سیڈ ڈیوڈ گوفن کو ہرا کر روٹرڈیم اوپن جیت لیا ہے اور اسی کے ساتھ ہی 2015 کے بعد اپنا پہلا ATP ٹائٹل بھی جیت لیا.
کھیلوں کا احوال محمد عبداللہ فاروقی کی زبانی. نیٹو رہے گی یا نہیں رہے گی، یا نیٹو رہے گا یا نہیں رہے گا، یورپ سے اتحاد اس کا رہے گا یا نہیں رہے گا، اگر رہا تو اخراجات کے ذمہ دار کون، نہ رہا تو ہوگا کیا؟ تفصیلی ذکر ذرا دیر بعد آنے کو ہے. فی الوقت سیربین کا نصف آیا، اس موقع پر خاص خاص خبروں کا خلاصہ آتا ہے. آج خبروں کی ذمہ داری نادیہ سلیمان کی ہے.
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ کے مطابق رینجرز کو کراچی کے مقابلے میں پنجاب میں زیادہ اختیارات دیے جائیں گے. پاکستان کے آرمی چیف کا کہنا ہے کہ افغان سرحد پہ سیکیورٹی مشترکہ دشمن سے مقابلے کے لیے ہے۔ افغانستان کا کہنا ہے کہ اس نے دہشت گردوں اور دہشت گردی کے مراکز سے متعلق مکمل تفصیلات پاکستان کے حوالے کر دی ہیں۔ جنوبی سوڈان کے کچھ علاقوں کو حکومت اور اقوام متحدہ کی جانب سے قحط کا شکار قرار دے دیا گیا ہے۔ امریکہ کے نائب صدر مائک پینس نے یورپی رہنماؤں کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یورپ کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا ہے کہ اگر ایران پہ مزید پابندیاں عائد کی گئیں تو وہ جوابی اقدامات کا حق رکھتا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے نادیہ سلیمان سے سنا اور حالات حاضرہ کا پروگرام سہربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ جیسا کہ میں آپ سے کہہ رہا تھا خبروں کا خلاصہ آنے سے پہلے، نیٹو رہے گی رہے گا یا نہیں رہے گی؟ نہیں رہے گا۔ نیٹو کا یورپ سے اتحاد رہے گا یا نہیں رہے گا؟ اگر رہا تو اخراجات کے ذمہ دار کون، اور اگر نہ رہا تو کیا ہوگا؟ یہ موضوع اس لیے چھڑا ہے کہ امریکی حکام کی طرف سے اور خود صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے نیٹو کے وجود پر اور اخراجات پر سوالیہ نشان تو لگائے جا چکے ہیں۔ یورپی یونین کے ہیڈ کوارٹرز میں بھی مختلف صدائیں گونج رہی ہیں۔ پورے ماجرے کو سمجھنے کے لیے کہ کون آیا کون گیا، میٹنگ کس کی کس کے ساتھ ہو رہی ہے، میں نے برسلز میں مقامی صحافی خالد حمید فاروقی سے رابطہ کیا۔
دیکھیں، یہ تو بڑا کاسمیٹک ابھی یہ تینوں میٹنگ جو یہاں پر ہوئی ہیں، یورپین یونین کے پریزیڈنٹ کونسل کے ڈونلڈ ٹسک اور یورپین کمیشن کے پریزیڈنٹ ینکر اور جو فارن منسٹر ایک طرح سے جو سیکیورٹی کی چیف ہیں مورگینی یورپی یونین کی، ان تینوں سے میٹنگ کے نتیجے میں تو بہت ہی انتہائی کاسمیٹک قسم کا اسٹیٹمنٹ اس کے بعد آیا ہے، اور انہوں نے تو اپنی لائن کو وہی ریپیٹ کیا ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کا ایجنڈا ہے کہ اگر جو یورپی یونین کے ممالک ناٹو کو جو ہے وہ پیسے دیں گے تو جو ہے فردر الائنس کو سپورٹ کیا جائے گا، اور بہت ہی ایک جو فارمل ڈپلومیٹک لینگویج ہوتی ہے وہ استعمال کی گئی ہے اسٹیٹمنٹ میں، اور بہت ہی خیر سگالی کا ایک دوسرے کے لیے، لیکن کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی کانکریٹ بات نہیں کی گئی اور نہ ہی انہوں نے اپنے موقف میں کوئی تبدیلی کی ہے۔
تو خالد فاروقی صاحب، آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ امریکی نائب صدر مائک پینس کی طرف سے کچھ یقین دہانی یا کچھ تحفظات دور کرنے کی بات ہوئی، لیکن اس کے پس منظر میں یہ بھی تو ہے نا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اسے اس پورے ادارے کو متروک قرار دے چکے ہیں، یعنی وہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے، اب اس کو چھوڑو، تو یہ بات کہاں جاتی نظر آ رہی؟
بات تو بہت زیادہ جو ہے وہ ایک طرح سے بہت ہی ڈیپن ہو گیا ہے ریفٹ۔ اگر آپ دیکھیں کہ یورپ کو یہ وری ہے کہ امریکن ان کو بائی پاس کر کے روس سے جو ہے وہ براہ راست بات کر رہے ہیں، اور اس پر بہت ہی زیادہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا پوٹن کی طرف رویہ ہے، گو کہ اس میں تھوڑی سی تبدیلی آ گئی ہے، لیکن یہاں میونخ میں بھی اور برسلز میں بھی یہاں کے لیڈروں کو، یورپین لیڈرز کو ایک طرح سے وہ سمجھ رہے ہیں کہ انہیں بالکل نظر انداز کیا جا رہا ہے، جس سے خاصا غصہ بھی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ دو طرفہ۔ اب کل آپ دیکھیں کہ یہاں جب وہ آئے شام کو مائک پینس، تو وزیر اعظم بیلجیم نے انہیں ریسیو کیا اور ایک پریس کانفرنس وہاں طے تھی جس میں وہ 50 سیکنڈ ٹھہرے اور کوئی بات انہوں نے نہیں کی۔ آج بھی انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ ملاقاتوں کے بعد تینوں لیڈروں سے یورپینز کے آئے ان میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو ایسا نہیں لگتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ کسی کمپرومائز کرنے کے موڈ میں ہے۔ جو کچھ انہوں نے پلیجز کیے تھے اپنے الیکشن میں وہی وہ دوہرا رہے ہیں، اور یہی جو وزیر دفاع ہیں امریکہ کے ماتیس، انہوں نے 17 تاریخ کو نیٹو کی ڈیفنس منسٹیریل میں جو پریس کانفرنس کے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ آرٹیکل 5 کے تحت ہمارا دفاع جو ہے مشترکہ ہے، لیکن آرٹیکل 3 کے تحت ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم تمام لوگ اس میں جتنے پیسے بنتے ہیں جو فائنینسز ہیں نیٹو کے سے ٹھیک کریں۔
یہ تھے برسلز میں مقامی صحافی خالد حمید فاروقی، اور ابھی ابھی مجھے اسٹوڈیو میں یہ خبر ملی ہے کہ امریکہ کے نائب صدر مائک پینس نے کہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں، توقع رکھتے ہیں کہ سال کے اختتام تک نیٹو کے اراکین اپنے جی ڈی پی گراس ڈومیسٹک پروڈکشن یا قومی پیداوار کے 2% دینے کے لیے حقیقی اقدامات کریں۔ اسی موضوع پر میں نے ایم ای پی ممبر آف یورپین پارلیمنٹ جو کہ انگلینڈ سے ہیں, نام ہے افضل خان, ان سے بات کی. پوچھا کہ یہ نیٹو کی نیا جا کس طرف رہی ہے, یورپی یونین میں تشویش ہے کس قسم کی, اور جو کچھ ہو رہا ہے اس سے تو ساری اساس و بنیاد ہل گئی نا, ہو کیا رہا ہے؟ جواب تھا,
جو تشویش کی بات ہے وہ سمپلی یہی ہے کہ یہ جو نیو ایڈمنسٹریشن آئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے نقطہ نظر سے, یہ مکس میسیجز آ رہے ہیں. جو خود ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں وہ ان کی گفتگو تھوڑی سی نیگیٹو کی طرف جاتی ہے, اور جو ان کے سبورڈینیٹ آفیسر وغیرہ ہیں جو یہاں سیکیورٹی کانفرنس وغیرہ میں آئے ہیں وہ بیسیکلی نارملی بزنس ایز یوزول کی باتیں کر رہے ہیں. تو یہی وہ تشویش کی بات ہے, کیونکہ یورپی نقطہ نظر سے جو نیٹو کی ریلیشن شپ ہے یہ بیسیکلی انکنڈیشنل ہوتی ہے, اور اس حساب سے ہوتی ہے کہ ایک پہ اٹیک سب پہ اٹیک ہے.
ٹھیک ہے,
اور وہ جو گفتگو کر رہے ہیں وہ تھوڑے سے اس کو کوالیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو 2% جی ڈی پی کے نقطۂ نظر سے اسپینڈنگ ہے,
جی جی,
جو ممالک نہیں کر رہے اس پہ ہم سوچ کے بات کریں گے اگر ان کو ضرورت پڑے گی. تو یہ بہت تشویش کی بات ہے, کیونکہ یہ فنڈامینٹل ٹیننٹ ہے نیٹو کا.
تو اگر افضل صاحب ایسا ہوتا ہے تو یہ تو نیٹو کی اساس بنیاد اور اس اتفاق کے اوپر وار نہیں ہے کہ جو شاید تاب نہ لا سکے اور خود نیٹو متزلزل ہو جائے؟
جی, اسی پہ تو کنسرن ہے نا ہمیں. ایک تو پوائنٹ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر نیٹو ممبر جو ہے جو اگریڈ پالیسی ہے اسپینڈنگ کی اس پہ کرے. امریکہ جو ہے وہ 3% سے اوپر تھوڑا سا خرچ کر رہا ہے, اور نیٹو کے اندر جو یورپین یونین کے ممبر ہیں ان میں 5 کے قریب ہیں جو 2% کر رہے ہیں. 2% ہی اگریمنٹ ہے. جو جرمنی وغیرہ ہے, فرانس وغیرہ ہے, یہ بڑے ممالک ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ یہ پروف کریں. لیکن یہ جو ایشوز ہے اس کو کیسے ہم نے ٹیکل کرنا ہے, اس پہ یہ بنیادی فنڈامنٹل پوائنٹ کو ہم موو نہیں کر سکتے. وہ یہی ہے کہ اٹیک آن ون از اٹیک آن آل.
افضل صاحب یہ دیکھیں نا کہ ای یو کا, یورپین یونین کا نیٹو سے ایز سچ براہ راست تعلق نہیں ہے, لیکن ای یو کے اراکین اس تنظیم میں شامل ہیں. تو خود ای یو میں اس سلسلے میں ظاہر ہے کوئی اتفاق رائے تو نہیں ہے, ابھی کچھ سرگوشیاں بھی تو ہوں گی کہ ہم کیا کریں کیا نہ کریں. وہ کس رخ پر ہے, وہ کس رخ پر ہے؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن اس میں دو پوائنٹ میں آپ کو عرض کروں گا. ایک تو یہ ہے کہ میجارٹی ای یو کے جو ممبر ہیں وہ نیٹو کے ممبر بھی ہیں, تو نیچرلی یہ اوور لیپ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پچھلے چند سالوں سے ای یو اور نیٹو کی کوآپریشن خود بڑھ رہی ہے, اور اس چیز کو نیٹو خود ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ ای یو کی اسٹرینتھن, اس کی سیکورٹی ڈیفینس کی فردر امپروومنٹ ڈیولپمنٹ خود نیٹو کی امپروومنٹ ہے. تو یہ اکنالج کیا جا رہا ہے دونوں طرف سے کہ ایکچولی ریلیشن شپ قریب ہے.
یہ تھے انگلینڈ سے ایم ای پی ممبر آف یورپین پارلیمنٹ مسٹر افضل خان, جو برسلز میں اب ذرا دیر پہلے ایمرجنسی میٹنگ میں شرکت کے لیے پہنچے تھے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ تو یورپی اراکین نیٹو کے, خود مدر گوس نیٹو کی کیا سوچتی ہے, امریکہ کا کیا رول ہے, وہ کیا کرے گا, اور یہ سب کچھ معاملہ اس طریقے سے سامنے اب آیا کیوں ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے میں نے امریکی محکمہ دفاع کے جز وقتی مشیر اور سینئر صحافی مسٹر احسان ایراری سے بات کی. سب سے پہلے تو اپنی آگہی کو درست کرنے کے لیے یہ کیا یا پوچھا کہ امریکہ کی نیٹو سے متعلق روایتی پالیسی تھی کیا اور اب ہے کیا؟
دیکھیے, ٹریڈیشنلی پالیسی یہ تھی کہ نیٹو امریکہ کا قائم ہوا ادارہ ہے, الائنس ہے, بہت امپورٹنٹ الائنس ہے. کولڈ وار میں اس نے بہت اہم کام کیا ہے, اس نے کنٹینمنٹ کے لیے سوویت یونین کے. اور اب جو ہے ٹرمپ کے دور میں پالیسی کے تعلق سے بہت سخت کنفیوژن ہے. پریزیڈنٹ الیکٹ ٹرمپ نے اس کو نیٹو کو آبسولیٹ کہا تھا, کینڈیڈیٹ ٹرمپ نے نیٹو کو کہا تھا کہ الائنس بہت آبسولیٹ ہے. انہوں نے بہت سخت کریٹیسائز کیا تھا کہ نیٹو کے ممبرز جو ہے پیسے نہیں دیتے, فکٹ میں جو ہے ممبر شپ کا مدعا اڑا رہے ہیں, امریکہ غیر ضروری طور پہ نیٹو میں پیسے ویسٹ کر رہا ہے, اس سے صرف کر رہا ہے, نیٹو برڈن سم الائنس بن گیا ہے. اور اب یورپین بہت سب ناراض ہیں, بہت کنفیوز ہیں, یہ پوچھ رہے ہیں کہ اچھا یہ بتائیے نیٹو کی پالیسی ہے کیا, آپ نیٹو کے تعلق سے آپ کی پالیسی ہے کیا, جیسے آپ نے بھی فرمایا. تو وائس پریزیڈنٹ کو بھیجا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے. ابھی प्रेसिडेंट होने के बाद भी उन्होंने कहा कि आप सोल्यूट है नेटो, मगर मैं सपोर्ट करता हूँ। मगर अब जो है वाइस प्रेसिडेंट फ्रेंस गए, उन्होंने कहा नहीं नेटो अब एब्सोल्यूट नहीं है, हम सपोर्ट करते हैं मगर आपको पैसे देने पड़ेंगे।
यहाँ सर्द जंग है नहीं, सोवियत यूनियन है नहीं, तो ईरान से अलग डील हो गई, सोवियत यूनियन खत्म हो चुका, तो अब ये नेटो है किसके लिए, दुश्मन है कौन?
दुश्मन रशिया बन गया है, रशिया था नहीं दुश्मन, रशिया हो गया है। देखिए ओबामा की जो पॉलिसी जो सीरिया में थी उसकी वजह से जो ओपनिंग जो मिली पुतिन को सीरिया में, उसने उसको एक्सप्लॉइट किया और आज बहुत अहम एक्टर बन गया वहां पे। यूरोप में यूक्रेन में खुशन उसने एग्रेशन किया और 2014 से आज तक जो है उसका मिलिटेंट एटीट्यूड रहा यूक्रेन के ताल्लुक से। तो अगर वाकई नेटो मतरूक रहता तो रशिया को चाहिए था कि वो यूक्रेन को यकीन दिलाता हमारा एग्रेशन का कोई इरादा नहीं है तुम्हारी तरफ, बल्कि देखिए रशिया बोलता है हम सब सबकी तरफ से पीसफुल रहेंगे, मगर जैसे वो अंग्रेजी दवा का मुहावरा है पुतिन टॉक्स द टॉक बट डजंट वॉक द वॉक। तो जब जो एक बोलता एक है करता एक है, तो उसकी वजह से बहुत सब परेशानी है वहां पे।
नेटो की पॉलिसी कौन वजह कर रहा है? मौजूदा अमरीकी सदर, अमरीकी वजीर दफा, नायब सदर?
ये बहुत ही ब्रिलियंट सवाल पूछा आपने, यही तो पूछ रहे हैं यूरोपियंस, पूछ रहे हैं कि ये बताइए आपके प्रेसिडेंट जो बोल रहे हैं वो नेटो के ताल्लुक से पॉलिसी है आपके मुल्क की, या वाइस प्रेसिडेंट जो बोल रहे हैं वो पॉलिसी नेटो के ताल्लुक से आपके मुल्क की, या सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जो बोल रहे हैं उसकी, वो कौन कौन जो है हु स्पीक्स फॉर अमेरिका, ये सवाल पूछा जा रहा है कि अमरीका के ताल्लुक से कौन। और सही मानो में अमरीका की पॉलिसी सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप डिटरमिन करते हैं, ही इज द प्रेसिडेंट। तो इस बात को क्लैरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है और बहुत सख्त जो है रम और गुस्सा है लीडर्स के दरमियान में।
ये थे अमरीकी महकमे दफा के जज्वती मशीर और तज्जियाकार वाशिंगटन से मिस्टर एहसान एहरारी। वाशिंगटन में ही साइंस से मुताल्लिक सबसे बड़ी सोसाइटी के सरबराह ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से साइंस को नजरअंदाज करने पर रिसर्चर्स की जानिब से वाशिंगटन में किए जाने वाले एहतियाती मार्च के लिए अपनी हिमायत का इजहार किया है। अमरीकन एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस के सरबराह रश होल्ट ने इस मुजाहरे की हिमायत की। कहना था कि सदर ट्रंप माहौलियाती तब्दीलियों से मुतालिक दस्तयाब साइंसी हकायक को नजरअंदाज कर रहे हैं। नामा निगारों के मुरासलों का खुलासा नाजिया गुलजार की जबानी।
वाशिंगटन में रिसर्चर्स की जानिब से एहतजाज के ऐलान और अमरीकी एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस की जानिब से इसकी हिमायत इस बात की निशानदेही करती है कि सदर ट्रंप की इंतजामिया की तरफ से साइंसी तहकीक मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से माहौल को बचाने और बच्चों को वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को नजरअंदाज किए जाने पर रिसर्चर्स के तहफ्फुज़ात बढ़ रहे हैं। बोस्टन में होने वाले अमरीकन एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस के सालाना इजलास के दौरान तंजीम के सरबराह रश होल्ट ने कहा कि अब अमरीका में लोग साइंस के लिए उठ खड़े हुए हैं। उन्होंने बीबीसी को बताया कि पूरे अमरीका के रिसर्चर्स मुजाहरे में शिरकत के लिए तैयार हैं।
I've never seen anything like that in my whole career.
मैंने अपने पूरे करियर के दौरान ऐसे हालात नहीं देखे। नए साइंसदान, तजुर्बाकार साइंसदान और आम आवाम जिस तरह साइंस के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, इसकी मिसाल नहीं मिलती। हम अपने कारकुनों के साथ मिलकर काम करने जा रहे हैं और हमें यकीन है कि ये साइंस मार्च कामयाब होगा।
Will be a success.
उधर नामा निगारों का कहना है कि रिसर्चर्स में जितनी बेचैनी सदर ट्रंप के ओहदाए सदारत संभालने के बाद पैदा हुई है उतनी इससे पहले कभी नहीं थी। सदर ट्रंप अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान जिस तरह से मौसमियाती तब्दीलियों से बचाव की पॉलिसियों के खिलाफ बात करते रहे हैं, उससे साफ जाहिर है कि सदर ट्रंप के यहाँ साइंसी तहकीक और माहौल को बचाने से मुतालिक पॉलिसियों की कोई अहमियत नहीं है और इस खदशे को वो साबित करते हुए मालूम होते हैं। हुकूमत में आने के बाद उन्होंने एक कमीशन बनाया इस बात की तहकीक करने के लिए कि कहीं वैक्सीन बच्चों में ऑटिज्म का बायस तो नहीं बन रही। सदर ट्रंप के इस तरह के तर्ज अमल पर रिसर्चर्स नाराजगी का इजहार कर रहे हैं।
ये थी नाजिया गुलजार की रिपोर्ट। यकीनन आपको इंतजार होगा कि पाकिस्तान सुपर लीग पीएसएल में क्या हो रहा है। जिम्मेदारी है बताने की, समझाने की और ताज़ा सूरत हाल बताने की स्पोर्ट्स चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल रशीद शकूर की, और इसी के लिए मैं आपको यूनाइटेड अरब एमिरेट्स लिए चल रहा हूँ। अब्दुल रशीद शकूर साहब, पाकिस्तान सुपर लीग इस वक्त कहाँ है, क्या हो रहा है और आप कहाँ हैं?
इस वक्त मैं शारजा में हूँ। पाकिस्तान सुपर लीग का जो शारजा का मरहला है वो आज मुकम्मल होने जा रहा है। अब से कुछ देर के बाद यहाँ शारजा स्टेडियम में लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच शुरू होने वाला है। लाहौर ने टॉस जीता है और इस्लामाबाद को बैटिंग की दावत दी है, और अब तक जितने भी यहाँ पे मैचेस हुए हैं उसमें टॉस जीतने वाली टीम पहले بیٹنگ نہیں کر رہی ہیں, حریف ٹیموں کو بیٹنگ دے رہی ہیں.
اچھا, یہ ٹیلی فون آپ کا جھٹکا لے رہا ہے, دعا کریں کہ یہ لائن بیٹھنے نہ پائے. سوال میرا آپ سے خاصا گگلی والا ہے. بھائی وہ تو پی ایس ایل کا جو فائنل آ رہا ہے, قوم کہہ رہی ہے, انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ لاہور میں ہی ہوگا, لیکن جے وردھن سنگاکارا اور کرس گیل نے تو کچھ اور ہی اندیا دیا ہے نا, آپ کیا کہیں گے؟
جی ہاں, یہ اس وقت ملی جلی رائے ہے. یہاں پہ ایک طرف جذباتیت ہے اور ایک طرف کچھ حقائق ہیں جو تلخ ہیں, لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ نے آج صبح یہاں پہ فرنچائزز مالکان کے ساتھ جو میٹنگ کی تھی اس میں انہوں نے بہرحال یہ فیصلہ کیا ہے کہ کچھ بھی ہو, غیر ملکی کھلاڑی آئیں یا نہ آئیں, فائنل ہر صورت میں ہم لاہور میں 5 مارچ کو کرائیں گے. جو موجودہ جو اس وقت کھلاڑی لیگ میں کھیل رہے ہیں ان میں سے بیشتر جو ہیں وہ تذبذب کا شکار ہیں اور پاکستان جانے کے لیے وہ تیار نہیں ہیں. لہٰذا پاکستان کرکٹ بورڈ نے 54 کھلاڑیوں کی ایک اضافی فہرست فرنچائز کے حوالے کی ہے کہ ان کھلاڑیوں میں سے وہ نئے کھلاڑی سلیکٹ کر سکتے ہیں. صرف 8 کھلاڑی انہوں نے سلیکٹ کرنے ہیں, 4-4 جو دونوں ٹیموں میں فائنل والے ٹیموں میں ہوں گے. لیکن جس طرح کہ آپ نے کہا کہ سنگاکارا کے بارے میں بھی یہ اطلاعات ہیں اور کرس گیل کے بارے میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان جانے کے لیے تیار نہیں ہے, تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان میں جو سیکیورٹی کے جو حالات ہیں وہ آنے والے چند دنوں میں کس رخ پہ جاتے ہیں, اور اگر کچھ مزید کوئی ایسی کارروائی یا اس طرح کی دہشت گردی نہیں ہوتی تو پھر پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے آسان ہوگا, ورنہ پھر پاکستان کرکٹ بورڈ کو دوبارہ سوچنا پڑے گا کہ وہ لاہور کا فائنل پھر یو اے ای میں کرے. لیکن ابھی تک پاکستان کرکٹ بورڈ اس بات پر مصر ہے کہ فائنل پاکستانی کھلاڑیوں کے ساتھ وہ لاہور میں ہی کرائے گا.
اچھا, مجھے یہ بتائیں, یہ جے وردھن سنگاکارا اور کرس گیل, یہ تینوں بہت بڑے دھرندر ہیں نا, تو ان جیسے کوئی ہیں جو نئی لسٹ مجوزہ ہے ان میں ان کا توڑ ان کے مقابل؟
نہیں, یہ جو ہم نے ابھی لسٹ دیکھی ہے, جو نام دیکھے ہیں ان میں وہ ایسے کوئی بھی کھلاڑی نہیں ہے, دوسرے درجے کے کھلاڑی کہہ لیں یا وہ جو غیر معروف کھلاڑی ہیں وہ اس فہرست میں شامل ہیں. کوئی بڑا نام اس میں نہیں ہے جس کو ہم کہیں کہ اس کی اٹریکشن جو ہے وہ شائقین کو اپنی جانب متوجہ کر سکے.
تو عبدالرشید شکور, آخری جملہ آپ کیا کہنا چاہیں گے, اس لیے کہ میرے پاس 10 سیکنڈ ہے. عبدالرشید شکور, چلے لگتا ہے کہ آپ نے لائن کاٹ دی. تو یہ تھا پی ایس ایل کا احوال, عبدالرشید شکور براہ راست بتا رہے تھے. پاکستان میں یوں سمجھیے کہ صوبہ بلوچستان میں ان دنوں غیر معمولی صورتحال ہے. ادبی, علمی اور تعلیمی تقریبات محدود ہو چکی ہیں, سیاسی سرگرمیاں بھی حال حال نظر آتی ہیں. ان حالات میں وہاں کیسی سوچ پیدا ہو رہی ہے اور رجحانات وہاں کے ہیں کیا؟ گوادر میں کتب میلے کے موقع پر سینئر صحافی محمد حنیف نے بلوچی زبان کے شاعر و افسانہ نگار غنی پرواز اور مزاحیہ شاعر پلان عمر سے گفتگو کی. سماعت فرمائیے.
پاکستان میں گوادر اور بلوچستان جو ہیں ہمارے میڈیا پہ کئی اور وجہوں سے خبروں میں رہتے ہیں, لیکن بلوچستان کے ادب کا, بلوچستان کی ثقافت کا ذکر بہت کم ہوتا ہے. لیکن یہ میلہ جو 4 دن تک چلا, اس میں ہم نے دیکھا کہ بلوچستان بھر سے دانشور اور مصنف اور شاعر اور یہاں پر آئے اور ایک بہت بڑی لوگوں کی تعداد نے آ کے ان کی باتوں کو سنا, ان کی کتابیں خریدیں اور ان سے بڑے ذہین سوالات بھی پوچھے. تو آج ہمارے ساتھ بلوچستان کے معروف ادیب غنی پرواز صاحب موجود ہیں, اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ بلوچستان کے نوجوان مزاحیہ شاعر پلان عمر بھی موجود ہیں. ہم غنی پرواز صاحب سے پہلی بات یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کا جو میڈیا ہے, یہ بلوچستان سے باہر جو ہے, پاکستان کے جو بلوچستان کا ادب ہے یا براہوی کا ادب ہے, اس کے بارے میں بہت کم لوگوں کو جانکاری ہے؟
اس کی سب سے بڑی وجہ تو تعصب ہے, تعصبات رکھتے ہیں یہ پاکستانی میڈیا والے. ایک دوسری وجہ ڈر بھی ہے, خوف بھی ہے, کیونکہ بلوچستان کے نام سے لوگ ڈرتے ہیں. تو بہت سارے مرے مہربان لوگ پنجاب سے, سندھ سے رہے ہیں, ان کو ڈرایا گیا ہے, دھمکایا گیا ہے, قاتلانہ حملے ان پر کیے گئے ہیں. تو اس وجہ سے سب سے بڑی وجہ تو میرے گھر سے یہ خوف ہے.
غنی پرواز صاحب, یہ بتائیے کہ ظاہر ہے یہ خوف کی فضا بلوچستان میں بھی موجود ہے اور کافی عرصے سے موجود رہی ہے. آپ خود یہاں کے سب سے بڑے ناول نگار اور کہانی نگار مانے جاتے ہیں. اس فضا میں کس طرح کا بلوچی اور براہوی ادب جو ہے پیدا ہو رہا ہے؟ کیونکہ جیسا کہ ہم نے اس میلے میں بھی دیکھا کہ لکھنے والے تو لکھ رہے ہیں, پڑھنے والے جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں. کیا یہ ادب جو ہے یہ صرف اس جو سیاسی فضا ہے اسی کی عکاسی کر رہا ہے, یا اس کے پاس اتنی سپیس ہے کہ جو اور زندگی کے موضوعات ہیں ان کو بھی ایڈریس کر سکے؟
دیکھیے, سب سے بڑی مثال تو میری ایک کتاب ہے جو 60 تکنیکوں پر مشتمل ہے. پورے برصغیر میں اس قسم کی کتاب لکھی نہیں گئی ہے جو یہاں بلوچی زبان میں لکھی گئی ہے, یعنی فکشن اور اس کی تکنیکیں. میرے خیال سے فکشن کی کوئی 80 کے لگ بھگ تکنیکیں ہوں گی, اور اتنے ہی افسانے کی قسمیں ہوں گی, اور ناول کی قسمیں کچھ کم ہوں گی. اور میں نے 60 یعنی فکشن کی 60 تکنیکوں پر جب لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں طرح طرح کا ادب تخلیق ہو رہا ہے, صرف مزاحمتی ادب نہیں ہے جسے پاکستانی میڈیا والے ڈرتے ہیں. وہ عام طور پر وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ بلوچستان سیاسی لحاظ سے کافی خوفناک ہے تو اس کا ادب بھی بڑا خوفناک ہوگا اور سارا ادب مزاحمتی ہوگا. لیکن مزاحمتی کے علاوہ طرح طرح کے کا ادب یہاں تخلیق ہو رہا ہے, یہاں علامتی ادب تخلیق ہو رہا ہے, جدید جسے جدید کہا جانا چاہیے, جس میں یعنی جدید جو ادب ہے وہ 5 تکنیکوں کا مجموعہ ہوتا ہے. علامتی بھی ہے, تجریدی بھی ہے, وجودی بھی ہے, تلازم خیال بھی ہے, شعور رو بھی ہے. 5 تکنیکوں کا مجموعہ ہے جدید ادب. شاعری بھی ہو سکتی ہے, افسانہ بھی لکھا جا سکتا ہے, ناول بھی اور دوسری چیزیں بھی. یہ جدید ادب بھی یہاں تخلیق ہو رہا ہے. ما بعد جدید جو سب سے زیادہ آگے کی چیز ہے, سب سے زیادہ ترقی یافتہ ادب ہے یا ترقی یافتہ ترین تکنیک ہے, اس قسم کی چیزیں بھی تخلیق ہو رہی ہیں. ما بعد جدید تکنیک سے متعلق ادب بھی تخلیق ہو رہا ہے, سیاسی بھی ہو رہا ہے ظاہر وہ مزاحمت.
یہ تو بہت آپ نے اچھا کیا کہ یہ جو غلط فہمی ہے, جو بلوچی نہ پڑھنے والے ہیں ان کا خیال ہے کہ یہاں پہ صرف یا نعرے لکھے جاتے ہیں یا سیاست پہ جو ہے ادب لکھا جاتا ہے. تو آپ نے ہمیں بتایا کہ کتنی رچ ٹریڈیشن ہے, اور صرف ٹریڈیشن ہی نہیں ہے, آج کل جو ماڈرن جدید ادب بھی ہے اس میں بھی ایسی ایسی چیزیں لکھی جا رہی ہیں جو شاید پاکستان کی دوسری زبانوں میں بھی نہیں لکھی جا رہی. اب یہ جو ادب تخلیق ہو رہا ہے اس کے ابلاغ کے کچھ تو روایتی طریقے تھے کہ بلوچی زبان میں میگزینز نکلتے تھے, ادبی سوسائٹیاں تھیں جہاں پہ لوگ پڑھ سکتے تھے یا ایک دوسرے کو اپنا چیزیں سنا سکتے تھے. آج کل جو ہے جو ایک بلوچ ادیب ہے وہ اپنی آواز لوگوں تک پہنچانے.
پاکستان کی سب سے بڑی تنظیم ہوتی تھی جب میں خود مرکزی صدر ہوا کرتا تھا, بعد میں نوجوانوں کے ہاتھ میں آئی تو اس کی شاخیں کچھ کم ہو گئیں, لیکن یہ ہے کہ یہ بلوچی اکیڈمی کے بعد سب سے بڑی ادبی تنظیم ہے. اور بھی چھوٹی موٹی بے شمار ادبی تنظیمیں یہاں ہیں. دوسری بات یہ کہ رسالے بھی نکلتے ہیں, ماہنامہ بلوچی یا ماہتک بلوچی کے علاوہ بھی بہت سارے رسالے نکلتے ہیں. اور ہمارے خود بلوچستان اکیڈمی کی طرف سے میں نے جیسے کہ ابھی بتایا آپ کو, آدھیں کے نام سے بھی ایک مجلہ نکلتا ہے, بے شمار رسالے نکلتے ہیں. چمک کے نام سے ناصر آباد نامی ایک گاؤں ہے تربت کے قریب, بہترین معیاری ایک رسالہ نکلتا ہے چمک کے نام سے, اردو میں کہتے ہیں چشمہ. تو بہت سارے رسالے نکلتے ہیں.
ہر زبان میں جو ہے وہ سینئر جو رائٹرز ہوتے ہیں وہ یہ وہ کہتے ہیں کہ جی آج کل کے جو نوجوان ہیں ان کو پڑھنے میں دلچسپی نہیں ہے, ان کو لکھنے میں دلچسپی نہیں ہے. کیا یہ مسئلہ بلوچستان کے ادب میں بھی پایا جاتا ہے؟
بالکل نہیں. بلوچستان میں لکھنے والے بھی بے شمار ہیں اور پڑھنے والے بھی بے شمار ہیں, اور دن بدن ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور بلکہ بڑے بڑے پروگرام بھی ہوتے ہیں. ابھی پچھلے دن چند دن پہلے وہاں 3 بڑے پروگرام بلوچستان اکیڈمی کی طرف سے تربت میں ہوئے تھے, ایک عطا شاد کی یاد اور اس کی برسی کے سلسلے میں ایک بہت بڑا پروگرام ہوا تھا. پھر دوسرے دن وہ علم عروض سے متعلق ایک لیکچر پروگرام ہوا تھا. علم عروض بہت پیچیدہ چیز ہے, بہت ہی مشکل علم ہے, لیکن اس پر ایک لیکچر پروگرام ہوا تھا. پھر اس کے بعد ایک بہت بڑا مشاعرہ بھی ہوا تھا. آئے دن پروگرام ہوتے ہیں, لیکن سیاسی حالات سے سیکورٹی فورسز وغیرہ کی طرف سے ایسا تک بگاڑے گئے ہیں. پہلے جیسے بڑے بڑے گیدرنگ نہیں ہوتے, پہلے بڑے بڑے پروگرام ہوتے تھے. اردو والوں کے بھی اب محدود ہو گئے ہیں. بلوچستان میں بھی بلوچی ادب سے متعلق بھی یہ جو بہت بڑے پروگرام بڑے بہت بڑے مشاعرے ہوا کرتے تھے, ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہوتے تھے, یہ رجحان کم ہو گیا. اردو والوں کی طرح ہمارے یہاں بھی یہ بڑے مشاعروں کا رجحان کم ہو گیا, اور خاص طور پر سیاسی حالات کی وجہ سے جو کہ سرکاری اداروں کی طرف سے بگاڑے گئے ہیں.
غنی پرواز صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ بلوچستان میں اور جتنے بھی مسئلے ہوں کم از کم وہ مسئلہ نہیں ہے جو باقی زبانوں کو درپیش ہے کہ لکھنے والے نہیں ہیں, پڑھنے والے نہیں ہیں. لکھنے والے بھی بہت ہیں اور پڑھنے والے بھی بہت ہیں, اور موضوعات کا تنوع بھی بہت ہے. ہم نوجوان لوگوں کی بات کر رہے تھے تو ہمارے ساتھ پلان عمر موجود ہیں. وہ پیشے کے اعتبار سے تو ریڈیو پاکستان تربت میں کام کرتے ہیں, لیکن وہ ایک مقبول مزاحیہ شاعر بھی ہیں, اور ان کی مزاحیہ شاعری جو ہے اس میں کچھ موضوعات جو ہیں وہ کافی سنجیدہ بھی ہیں. پولان, آپ کب سے یہ مزاحیہ شاعری لکھ رہے ہیں, اور بلوچی میں ہمیں مزاحیہ شاعری کی تاریخ کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے گا کہ یہ کب سے چل رہی ہے؟
یہ جو میں نے ابتدا اس کی یہ 92 سے میں کر رہا ہوں. باقاعدہ تو آغاز اسی ٹائم سے ہوا ہے, لیکن پروفیشنل جو میں لکھنا میرا شروع ہو گیا وہ 2000 کے بعد. اور یہ ہمارا بلوچی جو مزاحیہ شاعری ہے یہ تقریباً سینکڑوں سال پہلے عمر کلو نامی ایک شاعر تھے, انہوں نے اس کی ابتدا کی تھی. اس کے بعد یہ تھوڑا یہ ہمارا رجحان تھوڑا مدم پڑ گیا. اس کے بعد 1980 میں کچھ مزاحیہ ہمارے شاعر ہیں, وہ عابد اسکانی کے نام سے اور میر احمد دیانی جو تھے. اس کے بعد ظفر کریم صاحب ہیں, اکرم صاحب خان ہیں, یہ ہمارے شاعر ہیں مزاحیہ.
اور ان کا کلام زیادہ تر لوگوں پہ کتابوں کے ذریعے پہنچتا ہے, مشاعروں میں کیا روایت ہے اس کی؟
ان کا جو ہمارے اکثر جو یہ ہیں شاعر مزاحیہ, اس کی تو ابھی کتابیں ہیں, جیسا کہ اکرم صاحب خان ہیں, اس کا کتاب ہے گواتیمات, اور عابد اسکانی صاحب کے ہیں کتاب چوشیں شم و شانزدہ, چوشیں چار کتاب, یہ ایسا کچھ دو کتابیں تین کتابیں اس کے بھی ہیں.
اس پہ گوادر کتاب میلے میں آپ کی پہلی کتاب کی رونمائی ہوئی ہے جس کا نام ہے رشتہ, تو آپ اس میں سے کچھ پڑھ کر ہمیں سنائیں اور اس کا مطلب بھی بتاتے جائیں ساتھ ساتھ, تو تاکہ ہمارے سامعین کی کچھ مدد ہو جائے.
یہ ہے تو بلوچی میں, لیکن اس کا میں مفہوم آپ کو اردو میں کچھ کر کے بتا دوں گا. تو کے چو تر سے جنا لوگا چی ڈن در نے آئے, تو کے چو تر سے جنا لوگا چی ڈن در نے آئے, تو وتی دمبیاں گوج پونزا پوٹے مانو کا. اگر تم اپنی بیوی سے اتنا ڈرتے ہو, تم اپنے وہ مرغا جیسا اپنا پر نکالو اور اپنے ناک میں ڈالو اور وہ ہنڈوں پہ بیٹھ جاؤ.
آگے اور سنائیے.
اگر لوٹے ترا درست ہوام اوٹ بدا, تو اگر لوٹے ترا درست ہوام اوٹ بدا, تو نشانہ بکا یک تچ کی کچھ کی دمبے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو پورا ہوا آپ کو ہوٹ دے, پھر آپ اپنا ہوٹ کی نشانی ایک کتے کا سیدھا دمب رکھو.
یہ بتائیں کہ جس طرح سے پہلے ماحول کی بات ہوئی, ایک خوف اور جو سیاسی غیر یقینی کا ماحول ہے, تو اس میں کیا مزاحیہ شاعری کرنا نسبتاً آسان ہے؟ لوگ لطیفہ سمجھ کے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں آپ کی بات کو؟
نہیں, اکثر تو ایسی بات نہیں ہے. ذرا سمجھدار لے کے پڑھے لوگ ہیں, وہ سمجھ لیتے ہیں, لیکن یہ ایک قسم کا انٹرٹینمنٹ بھی ہے. لیکن جو ہم بات کرتے ہیں اپنے الفاظ میں, وہ دلکش الفاظ میں سمجھو ہم کر لیتے ہیں, اس کے پیچھے ایک ضرور قصہ ہے. یہ عام سی لطیفہ جیسے بات نہیں ہے, لیکن یہ مزاحیہ صورت میں اس کو بیان کرتے ہیں.
غنی پرواز, پلان عمر, بہت بہت شکریہ. آج ہمیں بہت مختصر وقت میں ہمیں ایک بہت پرانے سوال کا جواب ملا ہے کہ ہم لوگ کہتے رہتے ہیں کہ بلوچستان میں سیاسی مسائل ہیں, بلوچستان میں شورش ہے, بلوچستان قبائلی معاشرہ ہے, تو ان میں سے کچھ غلط فہمیاں ہماری دور ہونی چاہیے. بلوچی زبان میں عالمی پائے کا ادب جو ہے پیدا ہو رہا ہے, اور بلوچستان کے لوگوں کو جیسا کہ پلان کی شاعری سے پتہ چلتا ہے کہ دوسروں پر ہنسنا بھی آتا ہے اور اپنے آپ پر ہنسنا بھی آتا ہے. بہت شکریہ.
واہ.
گوادر سے اس پروگرام کے پروڈیوسر تھے ریاض سہیل اور یہیں سیربین اختتام کو پہنچتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے سخلین امام, پروڈیوسر امبر خیری, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق, لندن سے کرس ہینسن. تو میں پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا. آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر نادیہ سلیمان کی زبانی.
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ کے مطابق رینجرز کو کراچی کے مقابلے میں پنجاب میں زیادہ اختیارات دیے جائیں گے. پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے کہ افغان سرحد پہ سیکیورٹی مشترکہ دشمن سے مقابلے کے لیے ہے. افغانستان کا کہنا ہے کہ اس نے دہشت گردوں اور دہشت گردی کے مراکز سے متعلق مکمل تفصیلات پاکستان کے حوالے کر دی ہیں. جنوبی سوڈان کے کچھ علاقوں کو حکومت اور اقوام متحدہ کی جانب سے قحط کا شکار قرار دے دیا گیا ہے. امریکہ کے نائب صدر مائک پینس نے یورپی رہنماؤں کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یورپ کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کی یقین دہانی کروائی ہے. شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف جاری کارروائی کے دوسرے روز عراق کی افواج مغربی موصل کے جنوبی مضافات کے نزدیک پہنچ گئی ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.